پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان۔
لشکر طیبہ اور القاعدہ کے شدت پسندوں کی معاونت کرنے پر 3 افراد پر پابندی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک سے وابستہ چینی شہریوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے گا، پاکستانی حکام کی یقین دہانی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
سپریم کورٹ کا میمو گیٹ معاملے میں حسین حقانی کو وطن واپس لانے کے لیے حکومتی اقدام کے بارے میں استفسار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا۔
شوپیان فائرنگ میں ملوث میجر آدتیہ کے والد نے قتل کا مقدمہ درج کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، بنگلہ دیش کے سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کو بدعنوانی کے الزامات پر 5 قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فوجوں کے فضائی حملوں میں حکومت نواز 100 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ نے 3 پاکستانیوں کے نام یہ کہتے ہوئے دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کر دیے ہیں کہ وہ القاعدہ اور لشکر طیبہ جیسے دہشت گرد گروپس کے سہولت کار کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ کے محکمہ خزانہ کے ایک بیان کے مطابق رحمان زیب فقیر محمد، حزب اللہ استم خان اور دلاور خان نادر خان پر شدت پسند تنظیم القاعدہ اور لشکر طیبہ کو مبینہ طور پر معاونت فراہم کرنے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ اقدام جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ان 3 افراد کا تعلق شیخ امین اللہ سے بھی ہے، جس پر 2009 میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ محکمہ خزانہ کی انڈر سیکرٹری برائے دہشت گردی اور فائنانشل انٹیلیجنس سیگل مینڈلکر نے کہا کہ محکمہ خزانہ ان شدت پسندوں کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے گا جو جنوبی ایشیا میں غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ان کارندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہوں نے القاعدہ، لشکر طیبہ، طالبان اور دیگر شدت پسند گروپوں کو ساز و سامان اور تکنیکی معاونت فراہم کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے تاحال امریکہ کے اس اقدام کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان پہلے ہی لشکر طیبہ اور القاعدہ کو شدت پسند تنظیمیں قرار دے کر ان پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ امریکہ نے پاکستان کی سیکیورٹی امداد بھی معطل کر دی ہے، تاہم ان کے بقول اس کے باوجود پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔
تو پاکستان پہ اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا، خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری سیکیورٹی پہ۔ تو لہذا اس کی وجہ سے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو اس کا ایک پالیسی ہے اس پہ سٹک ہے اور امریکن کے سامنے جھکنے پہ مجبور نہیں ہو رہی۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے لیے پاکستان کا تعاون نہایت ضروری ہے، اور ان کے بقول اس کا حصول اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی اعتماد ہی سے ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے سلسلے میں امریکی پالیسی میں یکسوئی نہیں ہے، اور یہ کہ فوجی کارروائیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ندیم یعقوب کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے لیے امریکی امداد کی معطلی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے خاطر خواہ فوجی یا دوسری امداد نہیں مل رہی، اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے یو ایس ایڈ کے توسط سے دی جانے والی گرانٹ پہلے ہی براہ راست این جی اوز کو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس کے ارکان کی طرف سے پاکستان کی غیر فوجی امداد روکنے سے متعلق بل پر اپنے رد عمل میں کہا۔
دیکھیے، اس وقت پاکستان کو کوئی خاطر خواہ ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی اور نان ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی۔ جو نان ملٹری ایڈ اس وقت جا رہی ہے وہ یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے براہ راست این جی اوز کو جاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کو نہیں ملتی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کے تعلقات کو ختم کرنے سے، منقطع کرنے سے جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان روابط ہیں ان میں مزید کمی آ جائے گی، جس سے کہ مستقبل میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
جب پاکستان کے وفاقی وزیر سے امریکہ کی افغان پالیسی اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکشن تنہا اس میں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیکیورٹی آپریشن ناگزیر ہیں وہ کیے جائیں، لیکن بنیادی طور پہ افغانستان کا مستقل حل سیاسی حل ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ ایک دیرپا اور مستقل حل افغانستان میں تلاش کیا جا سکے۔
کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے کے دوران ایک قبائلی نوجوان نقیب اللہ کی ہلاکت اور اس میں ملوث پولیس آفیسر راؤ انوار کی روپوشی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا،
ابھی وزیر اعظم نے جرگے سے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت اور اس کے تمام ادارے جو قاتل ہیں انہیں انصاف کے دائرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ان کے ملک سے فرار کی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، وہ ملک کے اندر ہی کہیں روپوش ہیں اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ جلد سے جلد خود کو قانون کے سپرد کر دیں تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال جو وائس آف امریکہ کے نمائندے ندیم یعقوب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی اور خطے میں نام نہاد تباہ کن خلافت کے لیے اگلے مورچے کے طور پر تیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بات کی اسلام آباد میں اپنے نمائندے ایاز کل سے، آئیے سنتے ہیں وہ گفتگو۔
جی خالد حمید صاحب، دیکھیے یہ پچھلے کچھ عرصے سے روس جو ہے وہ مسلسل ان خدشات کا اور ان الزامات کا اظہار کرتا آ رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یعنی دولت اسلامی جو افغانستان کے اندر اس وقت متحرک ہے، اسے وہاں پہ اپنے پاؤں جمانے کے لیے مقامی طور پر بھی مدد حاصل ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جو کہ روس کی اتحادی ریاستیں ہیں، وہاں پر عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ تو یہ ان خیالات کا اظہار روس کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں الیکسی دیدوف جو ہیں، انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے، جس سے کہ بظاہر افغانستان کی صورتحال اب انتہائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ایران کی فوجی قیادت نے بھی کچھ ایسے ہی الزامات امریکہ پر لگائے ہیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ سختی سے ان الزامات کو محض کیا سرائیاں قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کر چکا ہے۔
بہت شکریہ ایاز گل آپ کا۔ اسی خبر کے حوالے سے ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
روس نے تنبیہ کی ہے کہ داعش شمالی افغانستان کو اپنا گڑھ بنا رہا ہے اور جس کے ذریعے وہ خطے میں اپنی تباہ کن خلافت کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں داعش نے یقیناً اپنی کارروائیاں بڑھائی ہیں، لیکن ان کے بقول روس خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش افغانستان کے مختلف صوبوں میں ہے، اور اب افغانستان کے شمالی صوبوں میں، نارتھ افغانستان میں بھی، صوبے بدخشان میں اور صوبے تخار میں اور اس طرح صوبے جوزجان میں اس کی کچھ لوگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر داعش کے لوگ جو ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داعش اور طالب دونوں در حقیقت ایک ورژن ہے، مطلب اس کا ایک ایڈوانس ورژن جو طالب کا ہے، اور زیادہ جو انسرجنٹ ہے اور زیادہ انتہا پسند جو ہے اس کا نام ہے داعش، لیکن انفارمیشن ریشیا کو یہ ملتے ہے کہ داعش جو ہے آپ کی سرحدوں تک پہنچ گیا اور ایک خطرہ ہے، اور کل اس سے بھی بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس سلسلے میں اور شاید پاکستان اس سلسلے میں یہ رانگ انفارمیشن کو کنوے کرتے ہیں ریشیا کو۔
یہ تھے افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ۔ دوسری طرف امریکہ میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق کا خیال تھا کہ روس کی تنبیہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہے۔
دیکھیے، یہ پاکستان کو یہ خطرہ پہلے بھی لاحق تھا، اور داعش کا جو مرکز ہے وہ ختم ہو چکا ہے مڈل ایسٹ میں یا بہت کمزور ہو چکا ہے، اس لیے وہی لوگ ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، وہ کیسے پھیلے ہیں یہ ایک الگ صورتحال یا کہانی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کو ترکی ہی کی طرح اس کے بارے میں انتہائی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اپنی سرحدوں کی، خاص کر مغربی سرحدوں کی، بہت اچھی طرح حفاظت کرنی ہوگی۔
یہ تھے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ہمسایہ ملکوں کو حالات کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل ایکسپریس نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا،
ہم نے اپنا جو گھر جو ہے اس کو سٹیبل کرنا تھا، اس کو صاف کرنا تھا، اس کو جیسے کرتے سے پاک کرنا تھا، اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ کامیاب ہوں گے، لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں سیاسی حال میں ہر قسم کی مدد دے سکتے ہیں۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا عسکری نہیں بلکہ سیاسی حل ہی ممکن ہے۔ واضح رہے کہ 31 جنوری کو افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ معصوم ستنکزئی اور افغان وزیر داخلہ ویز برمک نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ افغان اعلی سطحی وفد نے کابل واپس پہنچنے پر کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں موجود شدت پسندوں کے حال ہی میں کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے سے متعلق شواہد اسلام آباد کے حوالے کر دی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ افغانستان نے معلومات فراہم کی ہیں جن کا پاکستانی حکام کے بقول جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جہاں تک ممکن ہو پاکستان کو افغانستان کے تحفظات دور کرنے چاہیے،
اور اگر وہ خفا بھی ہیں اسی طریقے سے افغانستان کو منایا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو حقائق وہ دیکھیں۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ راہداری منصوبے پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے نقائص سے پاک اقدامات کرے گا۔ دونوں ملکوں کے مشترکہ ورکنگ گروپ کا چوتھا اجلاس اسلام آباد میں ختم ہوا۔ اس کی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
یہ یقین دہانی پاکستانی حکام نے سی پیک پر کام کرنے والے چینیوں کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے اسلام آباد میں ہونے والے چوتھے اجلاس کے دوران چینی وفد کو کرائی۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اجلاس میں پاکستان کی ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ فرح حامد خان نے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی سے متعلق امور کے ماہر اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو ان کو نیسری پریکاشنز کرنا چاہیے تھے وہ نہیں دیا، تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کیا کر لے گا؟ آپ اگر یہ بات نہیں مانیں گے، سیکیورٹی والا کچھ بھی کرے، آپ ایٹ رسک ہوں گے۔ جب تک جو پرسن سیکیور ہو رہا ہے، جب تک وہ خود
واضح ہے کہ رواں ہفتے کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک چینی شپنگ کمپنی کا سینئر عہدیدار ہلاک ہو گیا تھا، جس پر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان میں اپنے شہری کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اپنے یہاں موجود چینی شہریوں اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے میمو گیٹ مقدمے کی سماعت کے دوران حکومت سے دریافت کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے لیے سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کو ملک واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
گزشتہ ہفتے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے حسین حقانی کا ذکر کرتے ہوئے میمو گیٹ کے معاملے کی دوبارہ سماعت شروع کرنے کا کہا تھا، اور اس کی سماعت کے لیے ایک 3 رکنی بینچ تشکیل کرتے ہوئے اس کی آئندہ سماعت 8 فروری کو مقرر کی تھی۔ واضح رہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے ایک خفیہ میمو اس وقت کے امریکی ایڈمرل مائک مولن کو پہنچانے کا کہا۔ میمو گیٹ کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد حسین حقانی نے نومبر 2011 میں بطور سفیر استعفیٰ دے دیا تھا۔ جمعرات کو عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی سماعت کے دوران کہا حسین حقانی نے مستعفی ہونے کے بعد کہا تھا کہ وہ دوبارہ ملک واپس آئیں گے، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس موقع پر عدالت میں موجود ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا وقار نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے سیکرٹری داخلہ کو حسین حقانی کو ملک واپس لانے اور ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ اس کے بعد وزارت داخلہ نے کیا اقدامات کیے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عدالت کے حکم پر کسی بھی شخص کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے اس ملک کی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔
وہ پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اگر کسی قسم کی زیادتی کا ڈر ہے یا کوئی جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور پولیٹیکل سیاسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں بھیجنا چاہیے واپس، تو پھر وہ منع بھی کر سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص ہمارے ملک میں آ گیا ہے، اس کو جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور خطرہ ہے، اس لیے ہم نہیں بھیجیں گے۔
سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی پہلے ہی متنازع میمو گیٹ کی تیاری اور اس کی ترسیل سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کے سابق وزیراعظم خالد ضیاء کو بدعنوانی کے الزامات پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 72 سالہ خالد ضیاء کو جمعرات کے روز ڈھاکہ کے ایک کمرہ عدالت میں یہ سزا سنائی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ سن 2001 سے سن 2006 کی وزارت عظمیٰ کے دور میں انہوں نے 2,50,000 ڈالر غبن کیے جو ایک یتیم خانے کے ٹرسٹ فنڈ کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ خالد ضیاء کے وکلا نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس کیس کو ایک سیاسی محرک قرار دیا۔ بھارتی فوج کے ایک میجر آدتیہ کے والد نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ان کے بیٹے کے خلاف درج کی جانے والی ایف آئی آر خارج کی جائے۔ آدتیہ کے فوجی دستے نے شوپیان کے علاقے میں مظاہرین پر فائرنگ کر کے 3 کشمیریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
میجر آدتیہ کے والد کرمویر سنگھ نے، جو کہ خود ایک فوجی ہیں اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہیں، اپنی پیٹیشن میں پولیس کیس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی فوجی افسروں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کشمیر میں مسلح افواج کو خصوصی اختیارات دینے والا قانون افسپا نافذ ہے، اس لیے وہاں پولیس کسی بھی فوجی افسر کے خلاف کیس درج نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا بیٹا ان فوجیوں کے تحفظ کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا جن پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا اور جن کی جانوں کو خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کشمیر میں انتہائی معاندانہ صورتحال کی وجہ سے انہیں براہ راست سپریم کورٹ میں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر میں تعینات فوجیوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے فائرنگ کے واقعہ کی مجسٹریٹی جانچ کا حکم دیا ہے اور 20 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ میجر آدتیہ انتظامی قافلے کی قیادت کر رہے تھے اور وہ فائرنگ کے مقام سے دور تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوانوں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی تھی۔ آرمی نے بھی داخلی تحقیقات کے بعد کیس درج کیا ہے۔ بی جے پی نے ایف آئی آر درج کیے جانے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ سبرمنیم سوامی نے دھمکی دی ہے کہ اگر کیس واپس نہیں لیا گیا تو وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو برطرف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی وزیر دفاع نرملا سیتارمن سے مشورے کے بعد کی گئی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اب عالمی خبریں۔ جیسا کہ اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا ہے، اسی حوالے سے کابل میں بھی خبریں
جی خالصہ بالکل ہمارے پاس ایک خبر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ گزشتہ دنوں کراچی میں ایک مبینہ جعلی پولیس آپریشن میں ایک پشتون نوجوان نقیب اللہ مسعود جو ہے ان کی ہلاکت کے بعد ہلاکت ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پشتونوں کی طرف سے ایک احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ آج اس کا 8واں دن ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے جب تک ان کے مطالبات جو ہیں جو ان کے بقول پشتونوں کے حقوق سے متعلق ہیں وہ نہیں مانے جاتے تو وہ یہ احتجاج اپنا جاری رکھیں گے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ سٹنگ اسلام آباد میں جاری رہے گی جب تک ان کے بنیادی حقوق نہیں مانے جاتے۔ جو خبر ہے وہ یہ کہ آج افغانستان کا جو دارالحکومت ہے کابل وہاں بھی پاکستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں شریک ان پشتونوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ آج ہوا۔ اور یہ بھی خالد صاحب ہمیں پتہ ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں ان مظاہروں کے بارے میں کوئی ابھی تک سرکاری بیان جو ہے سامنے نہیں آیا ہے. حکومت کی جانب سے بالکل خاموشی ہے. تاہم آج جو کابل میں مظاہرہ ہوا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ افغان جو پارلیمنٹ ہے اس کے کچھ ممبرز اس میں شامل تھے, سول سوسائٹی کے لوگ تھے, اور اس کے علاوہ افغان جو ادیب اور مصنف ہیں وہ اس میں شامل تھے. عام افغان عوام جو ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں موجود جو پشتون ہیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں.
شہناز, اس بارے میں حکومت نے پھر کوئی رد عمل ظاہر کیا ہے, یہ کچھ کہا ہے کہ بھئی اس مظاہرے کو روکا جائے جیسا کہ وزیراعظم نے کہا تھا؟
ابھی تک اس کے بعد تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو وزیراعظم خاقان عباسی صاحب نے انہوں نے پوری یقین دہانی کرائی تھی ان مظاہروں میں موجود جو پشتون لیڈرس ہیں ان کو کہ ان کے ہر طرح کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں گے. راو انوار جو ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے, جس طرح کہ بتایا جاتا ہے ابھی تک وہ روپوش ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں, لیکن ظاہر ہے اور حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا.
بہت شکریہ شہناز نفیس صاحب کا. امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فوجوں کے فضائی حملوں میں حکومت نواز 100 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں جو امریکہ کی پشت پناہی والی اپوزیشن فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. اگر جمعرات کی نصف شب تک امریکی کانگریس کے ارکان اپنے اختلافات طے نہ کر پائے تو امریکی حکومت کا کام بند ہو جائے گا. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر.
سینٹ کے ارکان نے بدھ کے روز ایک دو جماعتی سمجھوتا پیش کیا جو وفاقی حکومت کو 2 برس تک کام جاری رکھنے کے قابل بنا سکتا ہے, مگر اس میں ترک وطن کے بارے میں متنازع موضوعات پر کچھ نہیں کہا گیا. سینٹ میں اکثریت کے لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں,
No one would suggest it is perfect, but we worked hard to find common ground and stay focused on serving the American people. First and foremost,
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مکمل درست ہے, مگر کسی اتفاق رائے تک پہنچنے اور امریکی عوام کی خدمت پر مرکوز رہنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے. اولین یہ کہ یہ دو جماعتی سمجھوتا بجٹ کی ان کٹوتیوں کو ختم کرے گا جن کی وجہ سے ہماری مسلح افواج کو زد پہنچی ہے اور ہماری قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی. ایوان نمائندگان میں اتفاق رائے کا حصول ایک چیلنج ہو سکتا ہے. ایوان میں اقلیت کی لیڈر نینسی پلوسی نے بدھ کے روز 8 گھنٹے تک تقریر کی اور اپنے احتجاج میں کہا کہ اگر ایوان کے سپیکر پال رائن ایوان میں یہ وعدہ نہیں کرتے کہ وہ ڈاکہ نامی پروگرام سے فائدہ حاصل کرنے والے افراد کی صورتحال پر غور کریں گے جنہیں ڈریمرز کہا جا رہا ہے, وہ اس سمجھوتے کے لیے اپنی حمایت کا اعلان نہیں کریں گی. نینسی پلوسی کے الفاظ,
There's nothing partisan or political about protecting dreamers. If a Dream Act were brought to the floor, it would pass immediately with strong bipartisan support.
Dreamers ko tahaffuz dena koi siyasi ya jamaati mamla nahi hai. Agar Dream Act ایوان میں لایا گیا تو وہ دونوں جماعتوں کی مضبوط حمایت سے فوری طور پر منظور ہو جائے گا. اس پر بات کرنے کا حوصلہ ظاہر کرنے پر میں اپنے ریپبلکن ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پھر بھی ہمارے ڈریمرز گم و گو کی حالت میں ہیں اور خوف اور غیر یقینی کے سائے ان پر چھائے ہیں. ریپبلکنز کی اخلاقی بزدلی ختم ہونی چاہیے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایوان میں جمعرات کی شب کی آخری مہلت تک کوئی سمجھوتا ہوتا ہے یا نہیں. تاہم صدر ٹرمپ اشارتاً سینٹ کے معاہدے کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں جس میں دفاعی اخراجات میں اضافہ شامل ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز قانون سازوں اور مذہبی رہنماؤں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عقیدہ امریکی روایات اور آزادی کا مرکز ہے. ٹرمپ نے یہ بات واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی سالانہ تقریب میں کہی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی بنیاد مذہبی اصولوں پر رکھی گئی ہے. انہوں نے باور کروایا کہ امریکی اجداد نے اعلان آزادی میں خدا کا نام 4 مرتبہ شامل کیا اور یہ کہ امریکی کرنسی کا نعرہ ہے ہمیں خدا پر یقین ہے. انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ امریکہ ہمیشہ مذہبی آزادی کے لیے اور اسے ختم کرنے کے درپے داعش جیسے گروپوں کے خلاف لڑتا رہے گا. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
For years ISIS had brutally tortured and murdered Christians, Jews,
religious minorities and countless.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں برسوں سے داعش مسیحیوں یہودیوں مذہبی اقلیتوں اور بے شمار مسلمانوں پر ظالمانہ تشدد کر رہا ہے اور انہیں قتل کر رہا ہے. آج داعش کے خلاف اتحاد نے ان سے تقریباً وہ علاقہ 100% واگزار کروا لیا ہے جو ان قاتلوں نے عراق اور شام میں اپنے قبضے میں لیا تھا. نیشنل پریئر بریک فاسٹ کا اہتمام ایک غیر منافع بخش تنظیم فیلوشپ فاؤنڈیشن نے کیا تھا اور ہر سال اس موقع پر دنیا بھر سے ہزاروں شخصیات خاص طور پر ایونجیلیکلز یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ گروپ ٹرمپ کا کلیدی حامی ہے. صد آئزن ہاور سے لے کر اب تک ہر صدر نے اس تقریب میں شرکت کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
آج فکر و فن میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم سے. تصور خانم کو جہاں ان کے پرستار دل کو چھو لینے والی آواز کی وجہ سے جانتے ہیں, وہیں ان کی ناک چڑھانے کی ادا بھی انہیں بہت پسند ہے. تصور خانم نے ہمیں بتایا,
نہیں ہوتا نا, نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں, باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے, وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے.
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے اگر تم مل جاؤ.
شادی کے بعد تصور خانم نے گلوکاری کو خیر باد کہا اور گھر داری میں مصروف ہو گئی. اس بارے میں وہ کہتی ہیں,
بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تب بھی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تھا, اس کی وجہ سے میں نے ذرا اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا.
میری زندگی ہے تو, میری ہر خوشی ہے تو ہی, پیار تو ہی, چاہت تو ہی, بندگی ہے.
جب وہ پبلک پلیس پہ جاتی ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تصور خانم کہتی ہیں,
میں اسلام آباد گئی گھومنے کے لیے نا بچوں کے ساتھ, ایک لیڈی تھی وہاں تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی نا, اور میں بالکل سمپل رہتی ہوں عام زندگی میں, کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نا تصور خانم ہوگی, یا کا مجھے بہت اندر تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم ان کو کہہ دیتی ہوں.
انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا,
میرے جی دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے, ایک پوتا ہے, دو پوتیاں ہیں, ایک 89 ہے.
فن میں گفتگو سنی پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر تی این وان. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.